السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان میں سینئر وکلا کا کہنا ہے کہ سابق سفیر حسین حقانی کو امریکہ سے واپس لانا قانونی پیچیدگیوں کے سبب آسان نہیں ہوگا.
پاکستان میں ایک عدالتی تماشا لگایا گیا ہے. سپریم کورٹ کے احکام کو بھی بین الاقوامی قانون کے تابع ہونا ہوگا.
یہ تھے حسین حقانی کے الفاظ جو انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کیے. اور امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی 5.5 سال کے بعد تقریباً پاکستان پہنچ گئی ہیں. ایک خطاب میں انہوں نے کہا،
میں نے پچھلے 5 سالوں میں ہمیشہ سے یہی خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ملک میں قدم رکھ سکوں. اگر میں چاہتی تو میں کبھی بھی اپنے ملک کو نہیں چھوڑتی.
اور بین الاقوامی خبروں میں، مصر کے 3 روزہ صدارتی انتخابات میں متوقع طور پر ابتدائی نتائج کے مطابق صدر عبد الفتح سیسی 92% ووٹ حاصل کر کے دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں. اور امریکہ کی ایک اعلی سفارتکار ایلس ویلز پاکستان میں ہیں، جہاں انہوں نے جمعرات کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا اور دیگر عہدیداروں سے بات چیت کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک عدالتی تماشا لگایا گیا ہے، جبکہ بقول ان کے بین الاقوامی قانون میں سپریم کورٹ کے احکامات کی کوئی وقت نہیں ہے. بدھ کو وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں حسین حقانی نے ہماری ساتھی سارا زمان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ انٹرویو دیا.
امبیسڈر حقانی، آپ کے بارے میں جو پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے کاروائی ہو رہی ہے، وہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟
میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان سے باہر باقی دنیا کے لیے بھی کوئی معنی نہیں رکھتے. پاکستان میں ایک عدالتی تماشا لگایا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی لگایا گیا. آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ، اتنا ہنگامہ ہوا، شور شرابہ ہوا، اس کے بعد 4 چیف جسٹس اور آئے، انہوں نے ہیئرنگ تک نہیں کی. اب آپ 6.5 سال کے وقفے کے بعد جب کوئی مقدمہ دوبارہ کھولیں گے تو باقی دنیا کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. رہ گئے سپریم کورٹ کے احکام، تو سپریم کورٹ کے احکام کو بھی بین الاقوامی قانون کے تابع ہونا ہوگا، اور بین الاقوامی قانون میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب چاہے کسی کو بھی دنیا کے کسی اور ملک سے اپنے ہاں واپس بلا لے. اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کو ایکسٹریڈیشن کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے کاروائی اگر ہوئی تو اس کا ہم عدالتی طور پر یہاں کی عدالتوں میں، امریکہ کی عدالتوں میں، یا اور کسی ملک میں جہاں اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں ہم مقابلہ کریں گے، اور وہاں یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ اس کی قانونی حیثیت دنیا کی نگاہ میں کیا ہے.
آپ ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ آپ پاکستان جائیں گے اور آپ اس کیس کا سامنا بھی کریں گے، کیوں نہیں گیا پاکستان؟
سارا، میں نے یہ کب کہا؟
اپنے وکیل کے ذریعے.
یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا، یہ بات بالکل جھوٹ ہے. جب یہ میرے اوپر الزامات لگائے گئے میمو گیٹ کے، میں نے اس وقت کہا کہ میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی ٹرائل ہونی چاہیے. ٹرائل جس کا نام ہے وہ ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں جو کاروائی ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ ایک کمیشن بنایا جائے، اور اگر کمیشن کو میرے بیان کی ضرورت ہو تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں بیان دینے کے لیے تیار ہوں. یہ جو اصرار ہے کہ آؤ آؤ آؤ، اس سے تو سازش کی بو آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا مقصد اس کی سوا کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کے وہ خفیہ ادارے جو پاکستان میں لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
آپ حکومت پاکستان سے یا پاکستان کی عدلیہ سے کسی قسم کی گارنٹی چاہتے ہیں اپنے تحفظ کے
جی
لیے؟
جی نہیں، میں پاکستان کی عدلیہ اور حکومت پاکستان کو اور ان کے رویے کو غیر قانونی سمجھتا ہوں، اور انہیں دنیا کے قانون کی نگاہ میں کسی قابل نہیں سمجھتا.
وارنٹس موصول ہوئے ہیں آپ کو کیا ابھی تک؟
جی نہیں، مجھے کوئی وارنٹ موصول نہیں ہوئے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ عدالتیں اب اتنا جھوٹ بولنے لگی ہیں کہ پچھلی دفعہ کہا گیا کہ مجھے نوٹس دیا گیا ہے، مجھے کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا.
اگر آپ کو نوٹس وصول ہوتا ہے، کیا آپ اپنے وکیل کے ذریعے کسی قسم کی کاروائی کریں گے؟ آپ نے تو کہا کہ آپ اس کو ایک عدالتی تماشا سمجھتے ہیں.
سوال کا تو جواب آپ کو دے چکا ہوں.
رائٹ،
میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل سوالات ہیں، یہ آپ اس وقت اس بنیاد پر موقوف کر دیجئے کہ میری نگاہ میں ان کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے.
آپ کے خیال میں کیوں آپ کے خلاف سازش کی جا رہی ہے؟
میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کی آواز اب دنیا بھر میں سنی جاتی ہے. ماشاءاللہ میری 4 کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں، اور میری نئی کتاب 9 اپریل کو رہی ہے، ری امیجننگ پاکستان، ٹرانسفارمنگ اے ڈس فنکشنل نیوکلیئر اسٹیٹ. یہ بات واضح ہے کہ پاکستان میں اپنی رائے کو باقی سب کے اوپر مسلط کرنے والے کون لوگ ہیں, اور وہ ادارے جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کھل کر بحث ہو کہ پاکستان کے لیے مختلف راستے کون کون سے ہیں. وہ ان تمام افراد کو سازش کا نشانہ بناتے ہیں جو پاکستان کے لیے کوئی متبادل راہ تجویز کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو ان بحثوں میں الجھا کر رکھیں کہ کون غدار ہے اور کون پاکستان کا وفادار ہے.
ناصر حقانی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
بہت شکریہ.
امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی گفتگو کر رہے تھے ہماری ساتھی سارا زمان سے. اور پاکستان میں سینئر وکلا کا کہنا ہے کہ سابق سفیر حسین حقانی کو امریکہ سے واپس لانا قانونی پیچیدگیوں کے سبب آسان نہیں ہوگا. وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے عدالتی کاروائی کو مذاق قرار دیا تھا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے امریکہ میں مقیم پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کو وطن واپس لانے کے لیے حکام کو مزید ایک ماہ کا وقت دیا ہے. تاہم قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض قانونی مشکلات کی وجہ سے انہیں واپس لانا اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک روز قبل ہی حسین حقانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بین الاقوامی قانون میں سپریم کورٹ کے احکامات کی کوئی وقت نہیں ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ حسین حقانی کو واپس لانا ایک مشکل کام ہے.
کچھ تو میرا خیال ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لاز جو نا وہ فیور کریں گی, گو کہ انہوں نے ایک اخلاقی تو پابندی ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اور کمٹمنٹ کر کے گئے تھے, مگر میرا خیال ہے کہ کچھ ان کو قوانین جو ہے نا انٹرنیشنل جو لاز ہیں وہ ان کو فیور کریں گے.
حسین حقانی عدالتی عظمیٰ میں جاری کارروائی کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان کے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی, اور ان کے بقول عدالتی عظمیٰ کے احکامات بھی بین الاقوامی قانون کے تابع ہوتے ہیں. تاہم پاکستان کے سابق وزیر قانون ایس ایم ظفر کا کہنا ہے کہ عدالت کی کارروائی کو یک طرفہ اسی وقت قرار دیا جا سکتا ہے جب کسی بھی فریق کو بغیر سنے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے.
سپریم کورٹ کے احکامات کی اور خاص طور پر اگر ریڈ وارنٹ انہوں نے جاری کرنے کا کہہ دیا کہ ریڈ وارنٹ جاری ہونے چاہیے تو اس کی اسی طرح تعمیل ہوگی جس طرح ایک فیصلے کی تعمیل ہوتی ہے. شاید انہوں نے ایک بڑے آپٹیمزم ویو لیا ہے اپنے متعلق کہ میں چونکہ امریکہ میں ہوں اس لیے میرے لیے اس سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی کوئی وقت نہیں ہے. ان کا کوئی ڈیفینس اپنے ذہن میں ہوگا کہ وہ کیسے ریڈ وارنٹ کو بیٹ کر سکیں گے.
تاہم انہوں نے کہا کہ حسین حقانی اگر ملک سے باہر رہ کر کوئی بیان دیتے ہیں تو عدالت کی کارروائی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بدھ کو وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں حسین حقانی نے کہا تھا کہ انہیں اب تک کسی قسم کے کوئی عدالتی احکامات موصول نہیں ہوئے. ایس ایم ظفر کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا میمو گیٹ سے متعلق تازہ بیان حسین حقانی کے لیے تقویت کا باعث ہوگا.
لیکن ایک بات تو کہنے کی ضرور ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کل کہ میں نے بڑی غلطی کی تھی اس پٹیشن کو سپریم کورٹ میں داخل کرنے کی, اس سے یقینی طور پر حسین حقانی کی ہمت بڑی ہوگی اور اس سے کوئی تبدیلی آنے کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے.
واضح ہے کہ میمو گیٹ سکینڈل 2011 میں اس وقت سامنے آیا تھا جب ایک پاکستانی نیاد امریکی کاروباری شخصیت منصور اجاز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اس وقت واشنگٹن میں تعینات پاکستانی سفیر حسین حقانی نے ایک خفیہ میمو اس وقت امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ایڈمیرل مائک مولن کو پہنچانے کا کہا تھا. حسین حقانی پہلے ہی اس متنازع خط کی تیاری اور اس کی ترسیل سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں, جس میں مبینہ طور پر امریکی حکومت سے پاکستان کی منتخب حکومت کے خلاف فوج کی ممکنہ بغاوت روکنے کے لیے مدد مانگی گئی تھی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی پاکستان پہنچ گئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان واپس لوٹنا ان کا خواب تھا جو پورا ہو گیا ہے. سال سن 2012 میں طالبان کے حملے کے بعد ملالہ کو علاج کی غرض سے برطانیہ منتقل کیا گیا تھا, جہاں انہوں نے صحت یابی کے بعد خاندان سمیت سکونت اختیار کر لی تھی. انتہائی سخت سیکیورٹی میں پاکستان پہنچنے کے چند ہی گھنٹوں بعد ملالہ یوسفزئی نے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی اور اپنے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کیا. مزید تفصیلات محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں.
نوبل امن انعام یافتہ پاکستانی طالبہ نے وطن واپسی کو زندگی کا اہم دن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ لگ بھگ 5.5 سال کے دوران ہمیشہ یہی سوچا کہ کب وہ اپنے وطن واپس آ سکیں گی. وزیر اعظم ہاؤس میں ملالہ کے اعزاز میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی, جہاں خطاب کے دوران ملالہ یوسفزئی نے اپنی واپسی کو اہم دن قرار دیا.
بہت زیادہ خوش ہوں کہ 5.5 سال کے بعد میں نے پھر اپنے وطن, اپنی مٹی پر قدم رکھے.
اٹیک ہونا، اپنے ملک کو چھوڑنا، ایوری تھنگ واز جسٹ جسٹ ہیپنگ اٹ سیلف، لائک یو کڈ ناٹ کنٹرول اینی تھنگ. اگر میں چاہتی تو میں کبھی بھی اپنے ملک کو نہیں چھوڑتی.
اس موقع پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملالہ نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو خدمات سر انجام دیں وہ سب کے لیے مشعل راہ ہیں.
ویلکم ہوم ملالہ. دنیا نے آپ کو عزت دی ہے اور انشاءاللہ پاکستان بھی آپ کو عزت دے گا.
ادھر انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ملالہ کی واپسی کو ایک مثبت اقدام قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ان کوششوں کو تقویت ملے گی جو ملالہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کرتی رہی ہیں. تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے والی پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے بھارت کے کیلاش سیدھارتھی کو 2014 میں مشترکہ طور پر امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا. ماہر تعلیم اور تجزیہ کار اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملالہ یوسفزئی کی واپسی وطن کے لیے ایک اعزاز ہے.
پاکستان کے لیے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملالہ بالآخر پاکستان میں واپس آئی ہے، چاہے تھوڑے دن کے لیے صحیح، اور اس نے ظاہر کیا ہے کہ وہ ڈرتی نہیں ہے اور وہ اپنی کیمپین جاری رکھے گی. حالانکہ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جو اتنے بزدل ہیں کہ ایک اسکول سے واپس آنے والی بچی پہ گولی چلا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا.
ملالہ کو 9 اکتوبر 2012 کو اسکول سے گھر واپس جاتے ہوئے سوات میں طالبان شدت پسندوں نے سر میں گولی مار کر شدید زخمی کر دیا تھا. حقوق انسانی کی ایک سرگرم کارکن بے نظیر جتوئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں ترقی پسند حلقے ملالہ کی واپسی پر بہت خوش ہیں.
بہت زیادہ خوش ہیں کہ ملالہ واپس آئی ہیں. مور پاور ٹو ہر. ہمیں تو اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اب ہمارے ہیروز ہیں کون، اور ملالہ از ویری مچ امنگسٹ دیم.
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے جمعرات کو تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر کابل کا دورہ کریں گے. یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات تنزلی کا شکار ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی محمد اشتیاق نے بھیجی ہے.
وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ اس دورے کی تاریخ کا تعین بھی ہو گیا ہے.
یہ اس ڈائیلاگ کا حصہ ہے جو پاکستان انگیجڈ ہے افغانستان کے ساتھ بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی کہ ان مسائل کا حل تلاش کریں. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈیٹ بھی ہمارے پاس آ گئی ہے، وہ بھی جلدی ہم ریلیز کر دیں گے وزٹ کی، اور وہ جلدی ہوگا.
پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوہ نے 17 مارچ کو کابل کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے دیگر افغان قائدین کے علاوہ صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی تھی. صدر اشرف غنی نے ناصر خان جنجوہ کے ذریعے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو کابل کے دورے کی دعوت دی تھی تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان ریاست کی سطح پر مذاکرات کا آغاز ہو سکے. دریاسنا جمعرات ہی کو پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے رواں سال فروری میں سوات میں ایک فوجی کیمپ پر حملے میں افغانستان کی سرزمین پر موجود طالبان کے ملوث ہونے سے متعلق شواہد اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے حوالے کر دیے ہیں. بیان میں کہا گیا کہ افغانستان کی سرزمین پر کلدم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی پناہ گاہیں ہیں، جن کے خلاف پاکستان افغان حکومت سے کارروائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے. افغان حکومت کی طرف سے اس بیان پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے بھی یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ پاکستان میں اب بھی افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، جہاں سے وہ افغانستان کی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ جب دونوں ممالک کی سیاسی قیادت کے درمیان ملاقات ہوگی تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے پیش کیے گئے امن منصوبے کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا جائے. پاکستان کے دورے پر موجود امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلس نے پاکستان میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر زور دیا. اسلام آباد سے یہ تفصیل دے رہے ہیں محمد جلیل.
نائب معاون امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا ایلس ویلز بدھ کو اسلام آباد پہنچیں اور بعد ازاں وہ کراچی بھی جائیں گی۔ واضح رہے کہ ایلس ویلز کا رواں سال یہ پاکستان کا دوسرا دورہ ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق تہمینہ جنجوہ اور ایلس ویلز کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کے علاوہ افغانستان کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ جمعرات کو معمول کی پریس بریفنگ کے دوران پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس دورے کو اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان ان رابطوں کا حصہ قرار دیا جو گزشتہ سال اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد شروع ہوئے تھے۔
اٹ از پارٹ آف دی ڈائیلاگ جو 21 اگست کی ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی ٹرمپ صاحب کی جو آئی تھی اس کے بعد شروع ہوا اور وہ ایٹ آل لیولز چلتا رہا، اور یہ کنٹینیوڈ ڈسکشنز ہیں جس میں یقیناً افغانستان بھی ہے، ایف اے ٹی ایف بھی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم بھی ہے، اور اس پہ بات چیت جاری ہے۔ دس از پارٹ آف دی انگیجمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس اے اگین ٹو سم ہاؤ فائنڈ دیٹ ایلوسیو کامن گراؤنڈ۔
محمد فیصل نے بات چیت کے عمل کو جاری رہنے کو ایک مثبت امر قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صدر غنی کی طرف سے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے جو اقدام کیے گئے انہیں جاری رکھنا ضروری ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ اس کے علاوہ اسلام آباد اور واشنگٹن نے ان تمام گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا جو پاکستان اور افغانستان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی پاکستان میں مبینہ پناہ گاہوں کی موجودگی پر دونوں ملکوں کے موقف میں یکسانیت نہیں ہے، جو ان کے بقول دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ ہر قسم کی شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق ایلس ویلز اپنے دورہ پاکستان کے دوران پاکستان کے جنوبی شہر کراچی بھی جائیں گی، جہاں وہ اعلی حکومتی عہدیداروں اور کاروباری برادری کے سرکردہ افراد سے ملاقاتوں میں وہ پاکستان اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات اور عوامی رابطوں کو مضبوط سطح پر استوار کرنے کے معاملے پر بھی بات کریں گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں اراکین پارلیمنٹ کے نئے بننے والے صوبائی اتحاد نے بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت قائم کر دی ہے۔ پارٹی کے اعلان کے موقع پر وزیر اعلی بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو، صوبائی وزراء اور 6 نومنتخب آزاد سینیٹرز بھی موجود تھے۔ کوئٹہ سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ستار کاکڑ نے۔
بلوچستان کی موجودہ مخلوط پارلیمانی گروپ میں شامل جماعتوں مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ قائد اعظم اور بلوچستان اسمبلی کے بعض آزاد اراکان و قبائلی عمائدین نے نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کی ہے۔ جمعرات کو وزیر اعلی ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران مسلم لیگ قائد اعظم کے سابق رہنما سعید آشمی، سینیٹر انور الحق اور دیگر نے کہا کہ بلوچستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو پاکستان کے آئین کے دائرہ کار میں رہ کر بلوچستان کے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرے۔ انہوں نے کہا کہ نئی پارٹی کا نام بلوچستان عوامی پارٹی رکھ دیا گیا ہے۔ پارٹی کے مرکزی ترجمان سینیٹر انور الحق کا اس حوالے سے کہنا تھا،
جو بلوچستان کے لوگوں کے جائز حقوق ہیں، چاہے وہ ہمارے 6% آئینی نوکریوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کارپوریشنز میں ہماری ریپرزنٹیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ یہاں پر سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے ہو، آپ کو ہر جگہ پہ انشاءاللہ بلوچستان عوامی پارٹی آپ کے حقوق کی جنگ لڑتی ہوئی نظر آئے۔
نئی پارٹی کی تشکیل پر تبصرہ نگار رشید بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو اس وقت اہم مسائل درپیش ہیں۔ نئی سیاسی پارٹیاں اگر ان مسائل کا کوئی حل نکالنے کا پروگرام پیش کرتی تو شاید لوگ ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی پروگرام پیش نہیں کیا۔
ایک تو بلوچستان کو جو اس کے حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے، سیکنڈلی بےروزگاری بھی بہت بڑا ایشو ہے صوبے کا، تیسرا کرپشن کا ایک بہت بڑا ایشو بھی صوبے کا ہے۔ اگر ایک نئے پارٹی کے بننے سے یہ 3 ایشو حل ہو سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر یہ ایشوز کوئی پارٹی حل نہیں کر سکتا تو پارٹیاں بنانے سے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔
پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں مسلم لیگ نواز کی صوبائی حکومت کے خلاف اسی پارٹی کے اکثریتی اور مسلم لیگ قائد اعظم کے 5 ارکان اسمبلی نے اس بے مخالف کی جماعتوں کے ارکان اسمبلی کے ساتھ مل کر وزیر اعلی نواب ثناء اللہ کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے اسے ختم کر دیا تھا، جس کے بعد مسلم لیگ قائد اعظم کے رکن اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو کو وزیر اعلی منتخب کیا گیا۔ کیا۔ نئے پارلیمانی گروپ نے رواما کے دوران سینٹ کے انتخابات کے موقع پر اپنے گروپ کے 6 آزاد سینیٹروں کو کامیاب کرایا اور بعد میں سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی حمایت سے بلوچستان کے لیے حاصل کیا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بلوچستان سے نئی سیاسی جماعت نے ایسے وقت میں جنم لیا ہے جب پاکستان میں عام انتخابات کو کا وقت قریب آ رہا ہے اور حکمراں جماعت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی سعدیہ اسد نے۔
اس پہ تو اثر کوئی نہیں پڑے گا نا، پولیٹیکل پارٹی تو بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، تو پولیٹیکل سسٹم کا ایک طریقہ کار ہے، ڈیموکریسی میں تو یہ ہوتا رہتا ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانا۔
پروفیسر نادر بخت کا کہنا تھا کہ جمہوریت بنیادی طور پر عوام کی شرکت کا نام ہے، اور چونکہ بلوچستان ایک مختلف صورتحال سے گزر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کی منظرعام پر آنے سے بلوچستان کی عوام نے جمہوری نظام میں شرکت کا آغاز کر دیا ہے۔
عوام کو بولنے کا موقع ملے گا، ایک پلیٹ فارم ملے گا، وہ لوگ، وہ عوام یا وہ ینگ یا بوڑھے یا عورتیں جو دوسرے پلیٹ فارم سے نہیں بولنا چاہتے تھے یا نہیں بات کر رہے تھے یا نہیں بات کر پا رہے تھے، انہیں ایک پلیٹ فارم ملے گا۔ یہ اب یہ پلیٹ فارم کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ چند مہینوں کے بعد باتیں سامنے آ جائیں گی۔
ایسے میں جب ملک میں پہلے ہی متعدد جماعتیں موجود ہیں، ایسے وقت میں ایک نئی جماعت کے منظرعام پر آنے سے بڑی جماعتوں کو کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، نواب ذوالفقار علی مکسی نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
بڑی جماعتیں تو اب اسٹیبلش ہیں، جو نئی جماعتیں چھوٹی جو بنتی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے جب تک اپنے کو اسٹیبلش کریں، تو ان پہ اتنا افیکٹ نہیں پڑتا کوئی خاص۔
پروفیسر نادر بخت نے بھی نواب ذوالفقار علی مکسی سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ نئی جماعتوں کے آنے سے پہلے سے موجود جماعتوں پر خاطر خواہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔
یہ تو خود اپنی سروائیول کے لیے ہی ہوتی ہیں، یہ تو بڑی جماعتوں کو ان سے کوئی چیلنج نہیں ہوتا۔
بلوچستان عوامی پارٹی کے اثرات صوبے سے باہر وفاق تک پہنچ پائیں گے یا نہیں، نواب ذوالفقار علی مکسی کا کہنا تھا۔
نہیں، ابھی تک تو یہ رہے گی، بلوچستان لیول پہ بنے گی یہ پارٹی، وفاق تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے پارٹی بنانے۔
پروفیسر نادر بخت نے بھی نواب ذوالفقار علی مکسی سے اتفاق کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
بلوچستان تک بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، اس کا وفاق تک امپیکٹ ہونا ڈائریکٹلی تو ممکن نہیں ہے، میرے خیال میں ڈائریکٹلی فیڈریشن کو تو یا فیڈرل گورنمنٹ کو یا فیڈرل سیٹ اپ کو اتنا زیادہ نہ کر سکے، مگر یہ اس حد تک کہ اگر یہاں پر اسے ریسپانس ملا تو صوبے کی نمائندگی میں شاید اسے کوئی حیثیت مل سکے۔
پروفیسر نادر بخت نے نئی جماعت کے مستقبل کے حوالے سے بتایا کہ ادارے یا انسٹیٹیوشن جب اپنی اپنی جگہ پر کام کرنے لگیں گے اور سیاسی جماعتیں جب چھلنی سے گزریں گی تو ہی وہ قائم رہ سکتی ہیں، اور یہی سب سے بہترین کرائیٹیریا ہوتا ہے، عوام کی مقبولیت ہی بقا کی ضمانت ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
مصر کے 3 روزہ صدارتی انتخابات میں متوقع طور پر ابتدائی نتائج کے مطابق صدر عبد الفتح السیسی 92% ووٹ حاصل کر کے دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں۔ مصر کے قومی انتخابی کمیشن کے ترجمان محمود اشریف نے بدھ کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ باضابطہ حتمی نتائج کا اعلان 2 اپریل پیٹ سے پہلے نہیں ہوگا۔ امریکہ کے سابق فوجیوں کے امور کے معزول ہونے والے وزیر ڈیوڈ شلکن نے ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی جگہ اپنے ذاتی فزیشن کو تعین کیا تھا۔ نیویارک ٹائمز میں جمعرات کے روز اپنی رائے کے ایک مضمون میں شلکن نے کہا کہ ملک کے 19 ملین سابق فوجیوں کو فراہم کی جانے والی صحت عامہ کے بیموں کو نجی ملکیت میں دینے کے حامی ٹرمپ کے معاونین مجھے اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے، اس لیے مجھے برطرف کر دیا گیا۔ چین نے انتباہ کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے چین پر محصولات عائد کرنے کے حوالے سے اس کا نقصان محض امریکی صارفین کو ہی ہوگا۔ چینی حکومت کے ترجمان نے جمعرات کے روز امید ظاہر کی کہ دونوں فریق اپنے اختلافات کو دور کر لیں گے، لیکن مزید کہا کہ چین پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم تجارتی جنگ سے خوف زدہ نہیں ہیں، ہم دوسروں پر اپنی مرضی ٹھونسنے اور کمزور کے خلاف طاقت استعمال کرنے کے خلاف ہیں۔ ہم امریکہ پر زور دیں گے کہ وہ کوئی ایسے اقدامات نہ کرے جو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی روابط کو نقصان پہنچائے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے حکام نے جمعرات کو ایک سرحدی قصبے میں مذاکرات کیے اور دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات کے لیے 27 اپریل کی تاریخ پر اتفاق کیا۔ برائن پیڈن کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے حال ہی میں ایوان صدر کے باہر مظاہرہ کیا۔ اس میں مطالبہ کیا گیا کہ جوہری تنازع پر ہونے والے مذاکرات میں شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مسئلہ بھی حل کرایا جائے۔ انسانی حقوق کے رہنما کم تائے ہون نے اس بارے میں کہا،
The third summit on denuclearization.
جوہری تنازع سے متعلق تیسری سربراہ ملاقات میں شمالی کوریا میں انسانی حقوق کو بھلا کر جزیرہ نما کوریا کی قسمت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تھے کم تائے ہون کے الفاظ. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اس ہفتے چین کا اچانک دورہ کیا اور مئی میں ان کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع ہے. جوہری تنازع پر ہونے والی ملاقاتوں کے ایجنڈے میں شمالی کوریا میں مطلق العنان حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شامل ہونے کا امکان نہیں. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا میں سیاسی قیدیوں کی خفیہ جیلیں ہیں اور ریاستی سرپرستی میں تشدد، زیادتی اور قتل کے واقعات پیش آتے ہیں. مذاکرات کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس موقع پر شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ اٹھانے سے جوہری تنازع حل ہونے کے امکانات گھٹ سکتے ہیں. اس موقف نے شمالی کوریا کے منحرفین اور انسانی حقوق کے رہنماؤں کو مایوس کیا ہے. ان میں سے ایک لی ہین بایول ہیں.
I think it is heartbreaking since it is disregarding the pain of the North Koreans.
یہ دل توڑنے والی بات ہے کیونکہ اس میں شمالی کوریا کے متاثرین کے دکھ سے لاتعلقی برتی جا رہی ہے. یہ تھے لی ہین بایول کے الفاظ. اس سال کے آغاز میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملنے والے شمالی کوریا کے منحرفین میں جنگ کوانگ ال بھی شامل تھے. ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے انسانی حقوق پر توجہ دینے سے ان کو حوصلہ ملا تھا.
He said that he was aware that North Korean human rights are in bad condition, but he did not know it was this bad.
انہوں نے کہا کہ وہ شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی بری صورتحال سے آگاہ تھے لیکن اس قدر خراب ہے یہ اندازہ نہیں تھا. یہ تھے جنگ کوانگ ال کے الفاظ. لیکن اب انہیں خدشہ ہے کہ امریکہ بھی جوہری سمجھوتے کی خاطر انسانی حقوق کی پامالی کو نظر انداز کر دے گا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بھارت کے شمالی ریاست ہریانہ میں خواتین بڑی تعداد میں کاروبار کا آغاز کر رہی ہیں. انہیں یہ معاشی خود مختاری چھوٹے قرضوں کے حصول کی وجہ سے ممکن ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ کی انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک.
ہریانہ کے ترپانا گاؤں کی خواتین آج سے 4 سال پہلے دودھ دہی کی مصنوعات کا کاروبار شروع کرنے کے لیے گھر گھر جاتی تھیں اور دودھ مانگتی تھیں. وہ کہتی ہیں انہیں ایسا کرنے پر بہت شرمندگی ہوتی تھی، مگر آج یہ 7 خواتین بہت خود اعتماد ہیں. وہ ڈیری مصنوعات کا ایک کامیاب کاروبار چلا رہی ہیں اور ہر مہینے لگ بھگ $7,000 کی آمدنی حاصل کرتی ہیں. انہی میں سے ایک پشپا بھاٹیا ہیں. پہلے وہ مزدوری کرتی تھیں لیکن اب ڈیری مصنوعات کی ترسیل کے لیے منی وین چلاتی ہیں. پشپا کہتی ہیں،
I had no knowledge about how to speak to people better.
جو لوگ ہم سے زیادہ بہتر ہیں، مجھے تو ان لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی آتی تھی، مگر اب میں ہر ایک سے بہت خود اعتمادی سے بات چیت کر لیتی ہوں. مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی. پشپا کے لیے بات کرنا مشکل تھا، مگر یہی نہیں، ایک اور خاتون پربھا گپتا کے مطابق روزانہ لین دین کا حساب برابر رکھنا اور پھر مردوں کے معاشرے میں خواتین کی جانب سے کاروبار کی بنیاد رکھنا بہت مشکل تھا. وہ کہتی ہیں،
The men thought these are women. What can they do?
مردوں نے سوچا یہ تو عورتیں ہیں، یہ کیا کر لیں گی؟ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کام کریں گی اور چھوڑ دیں گی. ہم نے قسم کھائی ایسا نہیں ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے. اور پھر یہ کاروبار بڑھ گیا. آغاز میں محض 5 لیٹر دودھ اکٹھا کیا جاتا تھا، مگر اب یہ خواتین قریباً 175 لیٹر دودھ روزانہ جمع کرتی ہیں. ہر مہینے بچت بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ہر خاتون کو تقریباً $100 ماہانہ آمدنی بھی ملتی ہے، جس سے نہ صرف ان کے گھر کا خرچ بخوبی نکلتا ہے بلکہ ان کے بچے بھی بہتر زندگی گزارنے کے قابل بن رہے ہیں. پشپا بھاٹیا اس پر مزید کہتی ہیں،
My son went to a government school.
میرا بیٹا سرکاری اسکول میں جاتا تھا، اب وہ پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. میں تو پڑھ نہیں پائی، مگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتی ہوں. ڈیری کے اس کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ارپنا سروسز ہے. یہ تنظیم خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے اور اسے مقامی طور پر بہت پہچان حاصل ہے. ایش بھٹناگر اس پروجیکٹ کے سپروائزر ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل تبدیلی ارد گرد دیکھنے میں آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں،
Their husbands, who used to often abuse them,
ان خواتین کے شوہر ان پر جسمانی اور ذہنی تشدد کرتے تھے، مگر اب وہ قرضے حاصل کرنے میں ان خواتین کی مدد کرتے ہیں. وہ پیسوں کے لیے ان خواتین پر انحصار کرتے ہیں. ان کی زندگیاں مکمل طور پر بدل گئی ہیں. اب وہ گھر کی مالک بن گئی ہیں.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد حسن اور پروڈیوسرز تھے نخبت ملک اور اسفر امام. انجینئر تھے آڈیس ریکس. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.